بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کی کہ جس نے ایک گزشتہ دن کے بعد ایک آئندہ دن عنایت فرمایا، اور درود و سلام ہو محمد و آل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جن کو خلق کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سلام ہو بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی خواہر کریمہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہ جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا انقلابی دوزانو ہو کے تہ دل سے بیٹھتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر محض 24 گھنٹوں کے اندر اسلام شناسی کا ایک مختصر لیکن جامع طریقہ کار پیش کیا۔ سلام ہو صفے علماء کے شہداء پر، بالخصوص شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، شہید آیت اللہ باقر الصدر، شہید آیت اللہ باقر النمر، شہید علامہ راغب حرب، شہید علامہ سید عباس موسوی، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی و دیگر صفے علماء کے شہداء پر، کہ جنہوں نے درس و بحث اور مدرسہ سے اپنا ناطہ توڑا اور قدسیوں کی ضیافت میں جا پہنچے ہیں، اور آسمانوں سے پرے ہماری ان حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ نشست، آج کا یہ سیمینار، آپ سب دوست جانتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، جو کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سفیر انقلاب، محسن انسانیت، محسن اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہم سب آج اس شہید کی بارگاہ میں اور اس شہید کے خانوادے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید محمد حسین شاد و شہدائے کوئٹہ و ڈی آئی خان و ڈی جی خان، شہدائے پارا چنار و راول پنڈی و لاہور، شہدائے گلگت و بلتستان، شہدائے چکوال و کراچی و دیگر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جتنے شہداء ہیں، اور شہدائے ایران و عراق و لبنان، و شہدائے یمن و بحرین و نائجیریا، اور جہاں جہاں پہ بھی دنیا کے اندر آزادی اور حریت کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس راہ کے اندر جہاں جہاں پہ بھی شہید انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس کروں گا ان تمام شہداء اسلام کی ارواح طیبہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب ملت پاکستان کے ان مٹھی بھر نوجوانوں نے اخلاص کی بنیاد پر، میں جب بھی شہید ڈاکٹر کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو واقعاً ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھ سے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، میں نے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ایک بچہ تیری تصویر اٹھا لایا تھا۔ تو اس بنیاد پہ، جو اخلاص کی بنیاد پہ یہ قدم اٹھا اور انہوں نے پورے پاکستان کے اندر حیا علی خیر العمل کے نعروں کو بلند کیا اور اس آواز کو پورے پاکستان میں پہنچایا، اور خدا شاہد ہے کہ اس آواز کے اندر وہ درد تھا کہ جس سے سوئے ہوئے لوگ جو بیدار ہو گئے اور بیدار لوگ متحرک ہو گئے۔ اس شخصیت کے بارے میں محفل مذاکرہ ہے، میں سب سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مولانا غضنفر حیدری صاحب، جو کہ مدرسہ امام علی علیہ السلام کے پرنسپل ہیں، اور شہید کے زمانے کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، درک کیا ہے شہید کے ساتھ، اور سابقہ آئی ایس او پاکستان ملتان ڈویژن کے ڈویژنل صدر بھی رہ چکے ہیں آپ، اور سابقہ مسئول دفتر تحریک جعفریہ قم، وہ بھی آپ کے پاس مسئولیت رہی ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی صاحب سے، جو کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور آئی ایس او پاکستان کے سابقہ مرکزی صدر کی حیثیت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروفیسر بھی ہیں، تہران یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھا رہے ہیں، اور شہید کے زمانے کو اور شہید کے ساتھ زندگی کے بہت سے لمحات کو آپ نے براہ راست لمس کیا ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی نشست خاص پہ تشریف فرماؤں، ان کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں دانش نقوی صاحب سے، جو کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ بھی آئی ایس او پاکستان کی سابقہ مرکزی مسئولیتوں کے اوپر کام کر چکے ہیں، اور آج کل الحمدللہ حوزہ علمی کم کے اندر ہی آپ اپنے علمی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلا تاخیر، چونکہ وقت بہت کم ہے، تو میں بلا تاخیر اپنے آج کے مہمانوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ان سوالات کو احتسابی سوالات نہ سمجھا جائے۔ یہ ہم اپنے مثلا علم میں اضافے کے لیے، آگاہی کے لیے اور سیکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ بزرگان سے سوال پوچھیں۔ میں آغاز کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا غضنفر حیدری صاحب سے، چونکہ آپ نے شہید ڈاکٹر کے زمانے کو بہت نزدیک سے درک کیا ہے، دیکھا ہے، تو مختلف انداز سے آپ چونکہ عالم دین بھی ہیں اور وظیفہ تربیت، تعلیم و تربیت، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا جو انداز تربیت تھا، یا تربیت کے انداز کو چاہتے تھے کہ اس طرح اپنی ملت کے نوجوانوں کی، قوم کی تربیت کی جائے، اس حوالے سے تھوڑا آپ آگاہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات پڑھ لیجئے۔
اللہم
صل علی محمد آل محمد۔ جہاں تک ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا، ڈاکٹر صاحب ایک عالمی انسان تھے، اور ان کی زندگی کے بہت زاویے ہیں، ہم جیسے انسان کا ان کی زندگی کے ان بلند ترین زاویوں پر گفتگو کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن جو لمحات ہم نے ان کی زندگی کے درک کیے ہیں، وہ ہمارے مربی تھے، استاد تھے، ہمارے ہادی تھے، مرشد تھے، جو ہم نے ان سے سیکھا ہے انہی سے چند کلمات جو آپ کی خدمت میں۔ جیسے کہ برادر حسن نقوی صاحب نے سوال کیا تربیت کے حوالے سے، مجھے ان کے زمانے میں یہ توفیق رہی کہ 2 سال مرکزی تربیتی ورکشاپ کا مسئول رہا، اس میں وہ خود بھی تشریف لائے۔ ویسے بہت سے مقامات پہ تربیتی حوالے سے جو ان کا انداز رہا ہے وہ اس طرح تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان کا قرب حاصل کر لیتا تو پھر نہ حمام کی مامتا یاد رہتی نہ باپ کی شفقت۔ وہ اس قدر شفیق تھے کہ انسان جب اس کے قریب ہوتا تو اس میں گم ہو جاتا تھا۔ ہر حوالے سے ان کی تربیت کا ایک انوکھا انداز رہا ہے، خواہ شخصی تربیت ہو یا اجتماعی تربیت ہو یا دینی تربیت ہو یا عقائد کے حوالے سے تربیت ہو۔ چونکہ خود وہ ایک عالم دین کے بیٹے تھے، اور پھر ان کی تربیت علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے کی تھی، تو اس حوالے سے ان کا جو انداز تربیت تھا بہت آسان اور سادہ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب دیکھتے تھے کہ چھوٹی سی محفل منعقد ہو چکی ہے تو اس میں اگر کوئی اور کام نہیں تو دوستوں کو کہتے چلو قرآن مجید کی تلاوت، یا ایک دوسرے کو قرآن مجید سننا یا سنانا، تاکہ یہ متمسک بالقرآن رہے، یا کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ درمیان میں، تاکہ ان کے احکام یا ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں. اور پھر عبادت کے حوالے سے اس قدر خوبصورت شوق دلاتے تھے عبادت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد بھی، چونکہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں، یہ ان تمام تر چیزوں سے آگاہ ہیں. مرکزی کنونشن کے اوپر نوجوان تاریخ ترین جگہیں تلاش کرتے تھے نماز تہجد پڑھنے کے لیے. بعض اوقات ٹیبلز کے درمیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کونے سے ایک نوجوان کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اس کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سن 1992 کی تربیتی ورکشاپ میں وہ تشریف لائے تو مولانا معظم علی اون صاحب جو مڈغاسکر میں ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے، دعائے کمیل پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے نصف تک دعائے کمیل پڑھائی، اس کے بعد ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے ان سے اجازت لی اور دعائے کمیل پڑھانا شروع کی. تو اس دعائے کمیل کے اندر خود ڈاکٹر صاحب پر اور آئی ایس او کی مرکزی تربیت ورکشاپ میں آئے ہوئے نوجوانوں پر اس قدر رقت ہوئی اور اس قدر گریا ہوا کہ جب دعائے کمیل ختم ہوئی اور زیارت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، خدا شاہد ہے میرے الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، وہ لمحات فقط احساس کیے جا سکتے ہیں، یعنی الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، اس انداز کو، اس لمحے کو بیان کیا جائے. میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جو گریا کر کر کے اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کی یہ وجہ تھی کہ جتنا آپ کے اندر درد ہوگا آپ اپنے مخاطب میں اتنا ہی درد پیدا کر سکتے ہیں. اس الہی انسان کے اندر اس قدر خلوص تھا اور اس قدر عشق الہی تھا کہ جب وہ دعائے کمیل پڑھتے تھے، جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس قدر محو ہو جاتے تھے اس عشق الہی میں، یا دعائے کمیل پڑھتے تھے تو اس قدر منتقل کر رہے ہوتے تھے کہ مخاطبین پہ بہت خوبصورت اثر اور دائمی تاثیر پیدا ہو جاتی تھی. تو اگر ان کی تربیت کے اور مراحل کو دیکھا جائے بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں فی الحال اسی جملے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ وہ ایک بہترین مربی اور بہترین ہادی تھے، اور واقعیت یہ ہے کہ ان کی وہ تاثیر کہ اگر لاہور سے کوئی جملہ وہ کہتے تو وہ کراچی کے ساحل سمندر یا پارا چنار اور گلگت کی پہاڑیوں کے ساتھ جملہ ٹکراتا ہوا نظر آتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غضنفر حیدری صاحب، شہید ڈاکٹر کی نظر میں جو تربیتی مراحل خود انسان کی ذات کے بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، وہ ان کی طرف مختصر اشارہ کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پوری قوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. تو میں اگلا سوال راشد بھائی نے بھائی سے ہی کرتا ہوں کہ راشد نقوی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، ان کی ٹیم آج موجود ہے، جو افراد جو ان کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور بہت سے ایسے افراد سے ہم ملے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے شہید کے ساتھ وقت گزارا ہے، آج ہمیں مثلا ان کی ٹیم کے اندر وہ صلاحیت کہ جو مثلا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے افکار تھے، انہوں نے ایک وی این دیا اور مختلف اداروں کے حوالے سے، قومی جہد کے حوالے سے، یا مجموعی طور پہ ملت کو ایک آگے لے کے جانے کے حوالے سے، تو آج وہ نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ جو ٹیم ہے یہ اتنی غیر فعال کیوں ہے شہید ڈاکٹر کی؟
ذمہ داریاں تھیں جو ڈاکٹر کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کام کر رہے تھے،
سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تمام بزرگان کے تجزیات سے نتیجہ اخذ کرنا آپ کا کام ہے. میں سوال کرتا جاؤں چونکہ وقت بہت کم ہے تاکہ آگے بڑھتے جائیں. میں دانش بھائی کی طرف آتا ہوں. دانش بھائی شیخ ڈاکٹر محمد علی نقوی کے فرزند ہیں اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس شہادت کے اوپر. اور آپ چونکہ شعبہ تعلیم کے مسئول بھی رہے ہیں مرکزی سطح پہ, تو میں آپ سے اسی متعلق سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی ان کا تعلیمی وین کیا تھا آپ کی نظر میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جہاں تک موقع ملا خود جب آئی ایس او کی مصولیت ملی ایجوکیشن کی ذمہ داری, اس کے بعد کوشش کی کہ والد صاحب کے وہ کام جو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے ذہن میں تھے یا جن کو انہوں نے عملی کرنے کی کوشش کی ان کو پڑھا پڑھ سکوں, تو اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خود والد صاحب ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب ایک دو دفعہ پہلے میٹنگ ہوئی تو ان لوگوں کو ماننا پڑا کہ ہم نے اپنی ملت کے حوالے سے ایجوکیشن کی کوئی پالیسی پر نہیں کیا. اور اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب 92 کے اندر جب انہیں موقع ملتا ہے تھوڑا سا ویلفیئر ایکٹیویٹی کا بھی اور اس طرح کے کاموں کا, تو وہاں پہ وہ ایجوکیشن کے لیے پلاننگ ورک کرتے ہیں جو 92 کے اندر اگر ہم پاکستان کی سرزمین میں اور سے جا کے دیکھیں اس وقت اسکول سسٹم کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, چینج سسٹم کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. شہید اس دور میں ایک کانسیپٹ لانچ کرتے ہیں المصطفیٰ اسکول سسٹم. المصطفیٰ اسکول سسٹم اس وقت جو مجھے کم و بیش نام یاد ہیں کم از کم اس دور میں جو کھلے تھے, جس کا ماڈل اسکول لاہور میں تھا جس کو راشد بھائی کل خود اقرار کر رہے تھے کہ ایک باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے, اس کے لیے مستقبل اپنی اولاد ہوتی ہے. اگر آج ہم دیکھیں, اگر مجھ سے تو کہ میرے بچے کے بارے میں شاید میں نہ کر سکوں لیکن والد صاحب میں یہ جذبہ تھا کہ جب یہ ملت کے بچوں کے لیے کھولا ہے تو اس تجربے سے میری اپنی اولاد کو گزرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کے انگلش میڈیم اسکول سے اٹھا کر اردو میڈیم اسکول میں شفٹ کیا، کیونکہ ان کی ایک سوچ تھی کہ جب ایجوکیشن نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو المصطفیٰ اسکول سسٹم کے جو پروجیکٹ میں چلے، ماڈل اسکول ایک لاہور میں کھلا تھا جس میں سے اس کے بعد سدھو پورا، بوانا، انڈس ماڈل اسکول آج ایک بہت اچھی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے، کیریئر گائیڈنس پبلک اسکول اینڈ کالج سکردو کے اندر اچھی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے، اس طرح ہی جیلا پبلک اسکول اٹک میں کھڑا ہوا ہے، اور اسی طرح ہی بزرگان شاید اس کی بھی تائید کریں کہ پاک پولی ٹیکنیکل کالج ہے لاہور میں جو بنا تھا اس وقت، اس کے اندر بھی شہید نے کلیدی کردار ادا کیا، اور جہاں تک ہم چاہیں اس ایجوکیشن سسٹم کی بات تو وہ جو اسکول کھلا تھا المصطفیٰ اسکول سسٹم، اس کے اندر ہم خود بھی اسٹوڈنٹ رہے اور والد صاحب وقتاً فوقتاً وہاں آ کر چیزوں کو اویلیویٹ بھی کرتے تھے، جو ٹارگیٹس ہیں ان کو فلفل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، خود اس میں ڈیٹیل حد تک انوالو ہوتے تھے، اگر دوستوں کو موقع ملے تو ایک دوست ہیں سید انجم رضا، انہوں نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے اس حوالے سے، بیدار انسان اور ایک تحریر کے نام سے، اگر چاہیں تو اس کو پڑھنے اور ڈیٹیل معلومات ملتے ہیں۔
میں نے پیچھے سے ایک بار کاؤنسل تھی، اس کاؤنسل میں وہاں کے پاکستان کے ٹاپ کے پروفیسر اور ماہر تعلیم شامل کیے گئے تھے اور پورے پاکستان کے لیے پائلٹ پروجیکٹس بنائے گئے تھے، فلاں فلاں ادارے میں فلاں فلاں علاقوں میں اسکول بنائے گئے، پوری جسے کہتے ہیں کہ تفصیلات کے ساتھ علاقے میں سیٹ اپ کیے گئے تھے، اور حتیٰ بعض ساکین کی ڈیوٹیز لگا دی گئی تھی کہ یہاں جہاں پہ آپ لوگوں نے آ کے اسکولس ہوتے ہیں، یعنی ایجوکیشن کے نام سے ڈاکٹر صاحب نے بنیاد بڑی مضبوط رکھی تھی۔ البتہ اس میں پھر میں یہ یہاں پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ کیسا ہے، یہ پوری کی پوری کانسرٹ بعد میں تحریک کے حوالے ہو گئی، تحریک کے اندر جو تبدیلیاں آئیں ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد، اور پھر تحریک کی تنظیم کے طور پہ تھی، کہیں پہ خوبیاں ہوئیں کہیں پہ خامیاں ہوئیں، وہ کانسرٹ کا کنسیپٹ، وہ اسکولوں کا کنسیپٹ، وہ پورے پاکستان کے اندر جو المصطفیٰ اسکول کا ایک نیٹ ورک بچھانے کی بات تھی، وہ ایک تنظیم کے حوالے ہو گئی۔ اب اس سے بات کرنا اچھی نہیں ہے کہ اس تنظیم کی خوبیاں کی کیا تھی، لیکن انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں دیکھ گئے تھے، پیپر پہ میں نے خود دیکھا، 15-20 اسکول میرے سامنے اسٹیبلش ہوئے، اور اس کے ساتھ ایک سال دو سال کے لیے ٹائم بھی لے گئے، جیسے پہلے 5 سال میں ہم 40 بنائیں گے، اگلے میں 100 بنائیں گے، اس طرح پورا جو ہے 1500 اسکول کا غالباً ٹارگیٹ تھا 5 سال کے اندر اندر۔
ابھی آغا غضنفر حیدری صاحب کی طرف آتے ہیں، جیسے راشد بھائی ایک دو اشارے کر رہے تھے شہید ڈاکٹر کے تعلیمی نظام کے حوالے سے اور بعد میں جو مسائل بنے، آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ قومی صورتحال ہے اور پاکستان میں موجود علماء کی روش کے اندر اختلاف ہے، اگر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی زندہ ہوتے تو اس صورتحال میں ان کی کیا پالیسی ہوتی؟
بہت ہی اچھا سوال ہے، اس میں میں پہلے اس پہ اسی سیمینار ہال میں گفتگو کر چکا ہوں اسی عنوان سے، بہرکیف یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب ایک مسلح انسان تھے اور ان کے اندر صلاحیت تھی اختلافات کو حل کرنے کی، اور ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا ان کی صلاحیت کو، چونکہ میں یہ راشد بھائی کو علم ہوگا چونکہ دانش بھائی اس وقت بہت چھوٹے تھے، ملتان کے اندر ISO کے درمیان اختلاف ہو گیا، ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب ملتان میں تشریف لائے اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور بشتر میڈیکل کالج بالکل ایک دوسرے کے میں مقابلے میں آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ پاسبان اور شعبہ سیکورٹنگ کے درمیان اختلاف ہوا اور دونوں بارکیف شعبے تھے جو کہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے تھے، اب اس کی جزیات نہ یہ حال اقتضا کرتا ہے نہ ہی یہ ماحول، لیکن ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے ملتان کے اندر آئی ایس او کے نوجوانوں کے اندر جو اختلاف ہوا یا پاسبان جو کہ تحریک کے انڈر چل رہی تھی اور شعبہ سیکورٹنگ جو آئی ایس او کے انڈر چل رہا تھا ان کے درمیان جو اختلاف ہوا بڑے بہترین طریقے سے دونوں اختلافات کو حل کیا اور یہ ہمارے سامنے تھا. اب یہ ہے کہ میں نے کہا وہ مصلح انسان تھے. سب سے پہلے کوئی بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے بیماری کی تشخیص ہے اس کے بعد بیماری کا علاج ہے. وہ بہترین تشخیص کر سکتے تھے اور بہترین علاج کر سکتے تھے. یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں قومی سطح پہ میں کہوں گا صرف علماء کی حد تک نہیں, جو قومی سطح پہ اختلاف پیدا ہوئے ہیں یہ پہلا اختلاف نہیں تھا. میں برملا کہہ رہا ہوں, علامہ مفتی جعفر حسین کے زمانے میں اختلاف ہوا, علماء اور ذاکرین کے درمیان اختلاف ہوا, بہت بڑا اختلاف تھا. خود علماء کے درمیان اختلاف ہوا, ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے بڑے آسان طریقے سے علماء کی حمایت حاصل کی اور اختلاف کو ختم کیا. اس کے بعد خود شہید قید علامہ عارف حسین الحسینی کے زمانے میں قید شہید کے مقابلے میں حامد علی موسوی صاحب, بہت بڑا قومی اختلاف تھا اور اس سے ہم بڑی مشکل کا شکار تھے اور پریشان بھی تھے کہ سٹیج ذاکرین کے ہاتھ میں تھا اور بہت سے جو حکومتی لیول علماء تھے, میں اب کیا کہوں نام بھی کچھ مرحوم ہو گئے ہیں اب نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ سپورٹ کر رہے تھے مولانا حامد علی موسوی صاحب کے.
اگر مجھے ایک شعر یاد آ گیا اگر آپ کی اجازت ہو کہ وہ جن کی دستخطیں محضر ستم پہ ہیں ثبت, وہ جن کی دستخطیں محضر ستم پہ ہیں ثبت, ہر اس ادیب ہر اس بے ادب سے واقف ہیں.
تو اختلافات جب بڑے زور سے تھے تو اس میں ظاہر نوجوان جو آئی ایس او کے تھے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے اور علماء کے ساتھ بھی آئی ایس او کے نوجوان مربوط تھے. تو بہترین طریقے سے ایک خیال پیش کیا ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے اور علماء نے بھی ساتھ دیا کہ ہم اسی قید کو قید مانیں گے جس کو مفتی جعفر حسین کی دستور العمل میں موجود پالیسی نے تائید کیا ہو اور جس کو اس زمانے کی موجودہ سپریم کونسل نے تائید کیا ہو. تو اس نقطے کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا آئی ایس او نے بھی ساتھ دیا اور باقی الہی تنظیموں نے بھی ساتھ دیا. تو اس طرح کے اختلاف ہمیشہ پیدا ہوتے رہے لیکن چونکہ ایک مصلح موجود تھا مرض کی تشخیص دینے والا اور وقت پر علاج کرنے والا انسان موجود تھا تو اس نے ان مسائل کو مسائل نہیں سمجھا, بہت خوبصورت انداز میں اس کا رائے حل پیش کیا. آئی او اور آئی ایس او کے درمیان اختلاف زور پر گیا ایک مرتبہ. ہم آئی ایس او کی مجلس سے عاملہ میں تھے لاہور کے اندر گئے تو ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے کہا کہ آپ سب کے سب آئی ایس او کے جو آئی او کی مجلس عاملہ کے اندر ہیں آپ جائیں کہ بس صدر حسین نقوی صاحب کو جا کر کہیں کہ وہ بالخصوص بہاول پور کے اندر ایک مسئلہ واقع ہوا تھا کہ بہاول پور میں جو آئی ایس او اور آئی او کے لوگ لڑ رہے ہیں ان کے درمیان مصالحت پیدا کریں. تو یہاں پہ علامہ صدر حسین نقوی کا کردار بھی واقعا بہترین کردار رہا ہے. جہاں پہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ آیا ہے علامہ صفدر حسین نقوی صاحب بھی پیش رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے جو بھی پالیسی بنائی ہے جو بھی مشورہ دیا ہے اس کو علامہ صفدر حسین نقوی صاحب نے عملی کیا ہے. اور پھر جو علامہ صفدر حسین نقوی صاحب نے اشارہ کیا کسی جگہ پہ تو ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے بھی اس کو عملی کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہاں پہ بہاولپور کے اندر بھی مسئلہ حل ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات وہی ہے جو راشد بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ جس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملتے جاتے تھے ان کی حیثیت بڑھتی جاتی تھی. لیکن جب وہ دور ہو گئے تو بعد میں کوئی ایسا انسان نہیں رہا. اس لیے میں اس جملے کو کہنے میں حق بجانے ہوں کہ اس کی حقیقی قدر ہمارا دشمن سمجھ گیا لیکن ہم نہ سمجھ سکے, کیونکہ دشمن نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک یہ مسلح انسان اس ملت کے درمیان موجود ہے اس ملت میں اختلاف ایجاد نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا پہلے اس مسلح کو راستے سے ہٹا, پھر اگر اختلاف پیدا کرو گے تو اختلاف آسانی سے پیدا ہو جائے. تو ان کے بعد جو ہم موجود تھے, ہم یا مسائل کو نہیں سمجھ پائے ہیں یا ہمارے پاس علاج نہیں ہو سکا. واقعا اگر ڈاکٹر محمد جنتی صاحب زندہ ہوتے تو قوم کی یہ حالت نہ ہوتی جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں اور جس سے آج ہم گزر رہے ہیں یا جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں.
صلوات پڑھیں محمد والے محمد. راشد بھائی کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے
اس ڈسکشن پر؟ تاکہ دانش آپ بھی اگر اضافہ کر سکتے ہیں اس میں, مجھے آپ کے نام سے خوشی ڈالا ہے کہ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اصل تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے, تشخیص صحیح ہوتا ہے اس سے علاج بھی صحیح ہوتا ہے. لیکن معالجے بہت ہی بنیادی شرط جو ہے وہ زندگیت ہے. یعنی میں اپنے تنظیم تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے عنوان سے کسی کو کبھی یہ شرط نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی تنظیم کا ساتھ دے رہا ہے یا مخالفت کر رہا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے. کہیں بھی ڈاکٹر صاحب سب کو آئی ایس او آئی ایم کا مشکل جو اختلافات تھے, تحریر کے اندر مشکلات تھے, علماء کے اندر مشکلات تھے, سب کو اس بات پہ یقین تھا کہ ڈاکٹر محمد علی ذاتی مفاد پہ کوئی بات نہیں کرے گا. وہ نلائیت بنیادی نقطہ تھا جس وجہ سے سب اکٹھے ہو جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی بات میں وہ اثر ہوتا تھا. تشخیص کے بعد وہ جب علاج تجویز کرتے تھے تو اس علاج کے اندر یقین ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, وہ ایک خالص ہے, نلائیت ہے اور اس کے ہم نے نتائج بھی دیکھے. آج بھی اگر کوئی نلائیت کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ تمام تر مفادات کو بالائے تار رکھتے ہوئے اگر آج بھی تشہیروں کے اندر کوئی شخص, کوئی تنظیم, کوئی گروہ اگر بالے ہوگا وہ یقین بتائیے.
بزرگان کے سامنے سارت ہو جائے, لیکن اگر ہم شہید کی زندگی کو دیکھیں جو بھی دو سال کہیں گے نا, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں, ڈاکٹر صاحب کا پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن ہوتا تھا جو آج جس کی اشد ضرورت ہے. کچھ باتیں ایک میٹنگ کے حل کرنے والی ہیں وہ اجتماع میں کہی جاتی ہیں, جو اجتماع میں نہیں کرنی چاہیے وہ میٹنگ میں کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کا ہم خیال کریں تو شاید
بہت اچھا
کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی ایک دوسرے کے سننے کی عادت اگر پیدا.
صحیح, سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت 15 منٹ باقی رہ چکا ہے اور سوالات کافی ہیں. میں راشد بھائی سے ہی سوال کروں گا کہ شہید کے زمانے میں خصوصاً ایران عراق جنگ بھی تھی, سعودی عرب کا بھی ایک نفوذ اور عالمی سطح پہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کی اجارہ داری, اس حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا کیا وین تھا؟
دیکھیے, ایک ہم اس کو انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد دو حصوں میں اس کو آپ کا استعمال تقسیم کر سکتے ہیں. انقلاب سے پہلے کیا سمجھ آتی ہے اور انقلاب جب کامیاب ہو گیا پھر فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کس انداز سے, کس طرف گئی کہ تشیع یا پاکستانی قوم یا پاکستانی انقلابی حلقہ کس انداز سے کس ویژن کے ساتھ آگے بڑھا. لیکن انقلاب سے پہلے تو یہ طے سب مانتے ہیں کہ دو بنیادی طور پہ بلاک تھے, ایک کیپٹلزم کا بلاک تھا اور ایک کیپٹلزم کا بلاک تھا. ایک طرف یعنی امریکہ تھا, غرب تھا اور ایک طرف شرق تھا. یہ دو بڑی واضح زمانے اور ان کے درمیان سخت جنگ بھی اتنے پورے عروج کی تھی اور ہماری تشہیروں کی بدقسمتی کہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تشہیروں کس کے ساتھ تھی؟ کیپٹلزم کے ساتھ. یعنی وہاں پہ کیپٹلزم کے اندر یعنی روس کے سوویت یونین کے بلاک کے کیمونسٹ سب سے زیادہ مضبوط جو لوگ تھے وہ شیعہ ہوتے تھے. اور حتیٰ مجھے یاد ہے کہ جب آئی ایس او کی بنیاد رکھی تھی, جن لوگوں نے بنیاد رکھی تو بنیادی طور پر یہ اعتراض کیا گیا کہ لفظ استعمال کیا گیا کہ سرخوں نے ایک نئے انداز سے بات کیا ہے، یعنی آئی ایس او کو شروع میں کمیونسٹ بلاک کی بات کی گئی تھی، یہ سرخے سرخے کہتے تھے جو سوویت یونین سے متعلق لوگ ہوتے تھے، یہ بنیادی طور پہ کیونکہ اس کے اندر ایک جنگ تھی، ایک تھا سرخ انقلاب اور ایک تھا سبز انقلاب، ہماری یونیورسٹی کے اندر دو طرح کے نعرے رہتے تھے، جمعیت والے کہتے تھے لائیں گے لائیں گے سبز انقلاب لائیں گے، یعنی وہ امریکہ کے حامی ہوتے تھے، وہ جو بلاک تقسیم تھے اس طرح سیاسی بلاک تقسیم تھے، اور جو ان کے مخالف تھے جن میں اکثریت متاثرانہ تشیعوں کی ہوتی تھی وہ کہتے تھے لائیں گے لائیں گے سرخ انقلاب لائیں گے، یعنی وہ سوویت یونین کی بات کرتے تھے یہ امریکہ کی بات کرتے تھے، لہٰذا اس دور میں ایک تنظیم یا ایک فرد یا ایک گروہ جب یہ بات لے کے اٹھتے ہیں، اور اس بات کہاں سے نکلی، امام خمینی سے، کیونکہ امام خمینی کا جو نعرہ تھا وہ لا شرقیہ لا غربیہ تھا، کہ نہ ہم امریکہ کی طرف جھکیں گے اور نہ ہم سوویت یونین کی طرف سے، ہم لا الہ الا اللہ کی قائل ہیں، جو اس زمانے کی انقلاب سے پہلے کی جو امام کی جسے کہتے ہیں کہ فورن پالیسی تھی امام خمینی کا، رحمۃ اللہ علیہ کی لا الہ الا اللہ اور لا شرقیہ لا غربیہ بنی تھی، لہٰذا اسی کو ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم نے اپنے ملک میں اپنی تشہیروں میں نافذ کیا، البتہ بہت مشکلات رہی، ایک بہت بڑا ریلا اس مقابلے میں آ گیا کہ ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یونیورسٹی کے بالکل وہ کیمسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے، بہرحال یہ تو ہے انقلاب کے پہلے کی صورتحال، انقلاب کی کامیابی ہوتی ہے تو پھر دشمن واضح ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ امریکہ انقلاب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، امریکہ کے ساتھ جتنے اتحاد ہیں ان کے چہرے بھی واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مزید قسم کا اشارہ ہوتا ہے کہ جب عراق کی طرف سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو تمام انقلاب دشمن یا امام خمینی کی فورن پالیسی کے جتنے مخالفین ہیں تو سارے صدام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں حتیٰ امریکہ اور روس یہ دونوں، کیونکہ بنیادی طور پہ رشیا اس وقت کمیونسٹ بلاک میں تھا، سوویت یونین کے ساتھ تھا، لیکن وہ امریکہ کے کہنے پہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، امریکہ اس کی پوری سپورٹ کرتا ہے اور پورے کا پورا کمیونسٹ بلاک صدام کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ کی وجہ سے یورپ پورے کا پورا پیچھے آ جاتا ہے، اور جو خطے کی جو مشرق وسطی کی جو طاقتیں تھیں جس میں ٹاپ پہ سعودی عرب تھا، سعودی عرب نے بھی 100% امریکہ کا ساتھ دیا، صدام کا ساتھ دیا، اب جو فارن پالیسی اس وقت پاکستان میں ڈاکٹر کے عنوان سے یا ڈاکٹر کی ٹیم کے عنوان سے آئی تھی وہ مردہ باد امریکہ والی، میں اس کو مختصراً کہتا ہوں کہ مردہ باد امریکہ والی جو فارن پالیسی تھی اس کے اندر بھی یہ سارے آ جاتے تھے، اس کے اندر سعودی عرب بھی مردہ باد ہو جاتا تھا، اس کے اندر یورپ بھی مردہ باد ہو رہا ہے، اس کے اندر سوویت یونین بھی مردہ باد ہو رہا ہے، اور وہ تمام طاقتیں جو انقلاب کے مقابلے میں صدام کے ساتھ کھڑی تھی وہ اس زمانے میں انقلاب مخالف اور ڈاکٹر کی فارن پالیسی کے بنیادی نقطہ قرار دیا۔
بہت شکریہ، میں دانش بھائی کی طرف آتا ہوں کہ مختلف فلیکسوں کے اوپر بھی اور عام جو اشتہار برسی کے حوالے سے نشر کرتے ہیں اس کے اوپر شہید تقی حیدر کی تصویر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور ان کے لقب کے ساتھ شہید وفا کے عنوان سے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ وضاحت فرمائیں گے۔
واقعی اگر دیکھا جائے اس شہید کی جب تصویر آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آج جب شہدا کی سرزمین پہ آنے کے بعد ہم نے مختلف شہدا کی زندگی ناموں کو بہت قریب سے پڑھا ہے، تو وہاں اندازہ ہوتا ہے شہادت انسان کو ایسے نہیں مل جاتی، اس کا انسان بہت انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف افراد تھے، اس بندے خدا نے واقعی انتخاب کیا ہوا تھا کہ شہید کے ہم اگر سائے کی طرح پاتے ہیں، اور اگر ہم اپنے ان آخری ایام کے الفاظ کو یاد کریں، شہید یوسف کا مرکز کے گھر جو آخری دفعہ ہم گئے ان کی عادت کی جب مسیحی میں تھے ان کے گھر جب گئے تو وہاں پہ حالات بہت ٹف تھے، تو ایسی ڈسکشن میں تو ابھی تک یاد ہے کہ شہید تقی حیدر نے بڑا یاد رکھا گا اور شاہ جی فکر نہ کرو یا فلت نہ کر کردواں کیا ہو جاؤں، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ہوں اس شہید کو کچھ ہو سکے، اور اس کا اندازہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اس شہید کو دیکھا ہو جس ہاتھ میں شہید کے پسٹل تھا اپروکسیمیٹلی اس رائٹ ہینڈ پہ تقریباً 98 بلیٹس، اس سے اندازہ ہو
اور اسی وقت جب ہم ساتویں کلاس میں تھے تو ان تصویروں کو جب دیکھتے تھے تو ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ اس وقت ہم نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، حال کیا جانے اس سے دل کا جس کا چہرہ ہی دعا
ہے۔
ویسے تو میں شعر و شاعری سے لوگ بھی رکھتا ہوں، لیکن اس وقت واقعی نہیں لگتا تھا کہ جب ان کی تصاویر دیکھتے تھے شوہر کہ دعا دے دو، یہ مسئلہ بھی تھے اسی انداز میں۔
بہت خوب، اب وقت چونکہ کم ہے ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا آغا حیدری صاحب سے، غضنفر حیدری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ تنظیمی معاملات کے اندر بورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تنظیم کے اندر بھی، شعبوں کے اندر بھی، اور خود بذات خود تنظیم کے اندر بھی بوران پیدا ہو جاتے ہیں مختلف اقسام کے، تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اس بورانی کیفیت کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے تھے آپ کی نظر میں؟
ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے، مجھے چونکہ انہوں نے ان کے سوال سے ہی باتیں یاد آتی ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ چونکہ آئی ایس او کے نوجوان ظاہر ہے جو ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے تھے تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی ملازمت جوائن کریں، اور ظاہر والدین جنہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ دیں۔ ایک مرتبہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آئی ایس او کے نوجوان جو یونیورسٹیز اور کالجز سے فارغ ہوتے تھے ان کو اگر نوکری ملتی بھی تھی تو نوکری کو چھوڑ کر مرکزی آفس میں پہنچ جاتے تھے پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے فراز نقوی صاحب، وہ ظاہراً ہمارے بزرگ بھائی تھے، بہترین نوکری ملی چھوڑ کر آ گئے، اسی طرح اور دوستان پاس بہترین نوکریاں ملی چھوڑ کر آ گئے، بھائی کیوں چھوڑ کر آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم اس استعماری اور طاغوتی نظام میں نوکری نہیں کر سکتے ہیں، اچھے نوجوان تھے، الہی نوجوان تھے، تربیت شدہ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ ڈیرہ غازی خان سے خبر آ رہی ہے، پنڈی سے خبر آ رہی ہے، کراچی سے خبر آ رہی ہے، لاہور سے پتہ چل رہا ہے نوجوان نوکریاں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ بھائی یہ بے روزگاروں کا دفتر نہیں ہے مرکزی آفس ہے، آپ مہربانی کریں کوئی جو معاشرہ جس میں آ کر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس معاشرے میں رہنا ہے تو اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے، امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، آج کل کے زمانے میں بھی ہیں، تو ہم اپنے جو الہی اہداف ہیں ان کو نہ چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کی تربیت حاصل کریں کہ کیسے ہم نے کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارنی ہے جہاں پہ مخلوط معاشرہ ہے۔ تو وہاں پہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ جس بھی معاشرے میں جائیں گے بالاخر اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ان کا اثر قبول نہیں کریں گے، لیکن کم از کم اپنا اثر تو وہاں چھوڑیں گے، لہذا وہاں پہ جائیں۔ مجھے اسی جملے سے حضرت امام خامنئی کا جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا الیکشن کے موقع پر ایک سال کہ آپ لوگ سینے میں موجود رہیں، اگر آپ جگہ خالی کریں گے تو فاسق انسان آئے گا، لہذا آپ جگہ خالی نہ کریں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ اچھے اچھی پوسٹوں پر آئی ایس او کے نوجوان آئے، تو ہر مشکل مرحلے میں جب بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بحران پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بہترین انداز میں ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے ایک علاج، اس کا راہ حل اور نوجوانوں کی ہدایت کی ہے۔ ایک جملہ اور اضافہ کرتا ہوں کہ آئی ایس او کے اندر بعض ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بہت سے ڈویژن ٹوٹ گئے، ملتان ڈویژن ٹوٹ گیا، لاہور ڈویژن ٹوٹ گیا، غالباً مجھے شک ہے البتہ راشد شہ جادو پنڈی ڈویژن ٹوٹ گیا، بہت سے ڈویژن ٹوٹ گئے۔ اب ایک تنظیم چل رہی ہے اور بہترین طریقے سے آگے جا رہی ہے، اس میں اختلاف ایجاد ہونے کی وجہ سے یہ یا اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے بہت سے ڈویژن ٹوٹ گئے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید آئی ایس او شاید ختم نہ ہو جائے کہیں پہ، چونکہ آئی ایس او کے اندر زوال پیدا ہو گیا، لیکن اس طریقے سے ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے اپنی ٹیم تشکیل دی اور خود بھی گئے مختلف ڈویژنوں کے اندر کہ ایک سال کے اندر اندر بہترین طریقے سے تمام تر ڈویژن دوبارہ بحال ہو گئے۔ آئی ایس او کے ایک مرکز صدر راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے، البتہ اس کو معزول کیا گیا، اس میں ایک حد تک کردار راشد بھائی کا بھی تھا، یہ تو خیر ہمارے زکریا یونیورسٹی کے۔ تو پھر مرکزی کنونشن بھی ملتان میں ہوا، نشتر میڈیکل کالج میں۔ تو دیکھیں کہ دوران سال اگر مرکزی صدر چھوڑ جائے یا ہٹا دیا جائے، چھوڑ جائے تو اور بات ہے، لیکن ہٹا دیا جائے تو امکان ہے بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن اس کو خوبصورت انداز میں ڈاکٹر محمد نبی صاحب نے اس کو ٹیکل کیا اور اس کو ڈیل کیا اور بہترین طریقے سے مسائل کو حل کیا۔ تو یہ ان کے لیے بحران، میں یوں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد نقوی صاحب کی زندگی میں بڑے بڑے بحران پیدا ہوئے، ان کو ہم مرد بحران کہہ سکتے تھے کہ وہ انسان جو کہ مختصر سے وقت میں کہ کون سی حکمت عملی اس وقت مجھے انجام دینی چاہیے تھی کہ یہ بحران حال ہو جائے، اس کا راہ ہے نیا راہ یا نیا رخ لوگوں کو دے دیا جائے۔ تو یہ ان کے اندر خصوصیت بہترین طریقے سے تھی جس سے وہ ہمیشہ مسائل کو حل کرتے رہے۔
بہت شکریہ، ٹائم بہت مختصر ہے۔
میں یہ کہنا چھوڑ کر رہی
ہوں، ان کا نام لیا گیا
کوئی قوم بھی بحران سے خالی نہیں، ہمیشہ بحران در بحران رہتے ہیں۔ اجتماعی حکومت ایسی کہ بالکل حالات جب بالکل ٹھیک ٹھاک راوی چین چین ملتا ہے ایسے نہیں ہوتا، ہر تنظیم کے اندر جب افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک فلیش کی صورت بنتی ہے، بحران پیدا ہوتے ہیں اور اس کو کئی طرح کے بحران تنظیموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں تین نکات کے مان سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا بحران کا حل کرنے کے لیے کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہتا، بڑا بنیادی نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا تعلق نہیں رہتے تھے، اگر تنظیموں کے اندر اجتماعیت کے اندر کسی سطح کا بھی اگر بحران ہے تو اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کرنا چاہیے، میرا کیا ہے مجھے کیا، یہ ڈاکٹر کی ذات یعنی اس کی پوری ذات کا جتنے کرائسس آئے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ڈاکٹر صاحب گویا کود پڑتے تھے بحرانوں کے اندر اس بحران کو حل کرنے کے لیے۔ ایک یعنی کبھی بھی لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ لنگر آرام نہ کریں، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بحران کو لمبا نہ ہونے دیا کریں، بحران جہاں سے اس کو دبو شروع ہونے دیں، جب آپ بحران کو لمبا کرتے ہیں پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کی جڑیں نکلتی ہیں، وہ پورے معاشرے کو وہ زہر آلود کر دیتا ہے۔ بحران جہاں سے نکلو نکلے اس کو وہاں پہ دبا دو، دبو شروع ہو، یہ ڈاکٹر صاحب کی روش تھی۔ تیسری کہ کبھی وہ اپنے بنیادی موقف سے نہیں ہٹتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی اس سے سمجھوتا کر لیں۔ ہم جب بات کر دیکھتے ہیں معاملات کہاں پہ خراب ہوتے ہیں، جب ہم سمجھوتے کرنے لگتے ہیں، کمپرومائز سے آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اصول میں سمجھوتا کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی برانچز پہ ان کو اس پہ فروئی مسائل پہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے سنتے تھے، انوالو ہوتے تھے، لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے تھے، اور کبھی بھی خود بھی وہ آئی ایس او کے اندر بھی اور تحریک کے اندر مرکزی عہدوں پہ تھے، خود بھی نشانہ بنتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، عجیب عجیب قسم کے ان کے لیے القابات لوگوں نے جو ہے اس زمانے میں کیے ہوئے تھے، لیکن اندر سے سب سمجھتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب سے بات کر کوئی کہتا تھا کہ جو ہے وہ آپ فلاں تنظیم پہ غالب ہیں، آپ فلاں تحریک پہ غالب ہیں، انہوں نے کہا جو کام کرنے والے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس بات کو تو ہوئی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے تین نقاط میں جاتے ہیں، غیر جانبدار نہ رہے، اپنے اصول پہ سمجھوتا نہ کرے، اور بحران کو لنگر آرام نہ ہونے دیں، اس کو لمبا نہ ہونے دیں، اس کو فوراً روکنے کی یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے۔
یہیں پہ میں بھی ایک چیز سجیشن کرنا چاہوں گا جس کا
جلدی کے ساتھ،
خود ایک متحرک شخصیت رہے ہیں، بالکل ایک سائیکولوجسٹ ہیں، اور دوسری چیز ایک چھوٹی سی، اگر ان کی لائف میں ان سے کوشچنز تو ان کی گفتگو سے ملتا ہے، امام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بارے میں کہتے ہیں آئی سو یعنی مجھے دیکھو، یعنی آج ہم کہیں بھی ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں آؤ مجھے دیکھو، میرا کردار میرا افکار کس سے روش ہے، ہمارا کردار افکار یہ بیان کر رہا ہو کہ ہم ہمیں یہ شکن سے روش لیے ہیں یا شہید عارف کے۔ وسلم
صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، ہم چاہتے تھے کہ بقیہ دو مہمانوں سے بھی ایک ایک سوال کرتے، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا بول لیے لہٰذا سوال کو حذف کرتے ہیں. وقت چونکہ تمام ہو چکا ہے تو آغا غضنفر حیدری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کا بھی.
اور میں ڈاکٹر صاحب کے مجھے آخر پہ یہ کہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جتنے خواب تھے وہ ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب ایک ماڈل سٹی کا خواب دیکھ چکے تھے, ڈاکٹر صاحب ایک سیکٹریٹ کا خواب دیکھ چکے تھے, ڈاکٹر صاحب ایک اسلامک بینک کا خواب دیکھ چکے تھے اور اس کے لیے پیپر ورک بھی ہو چکا تھا. میں بس یہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ایک مرد الہی تھا جو اپنی ذات میں ایک تحریک اور اپنی ذات میں ایک تنظیم تھا, اس کے بعد ہم جو آئے ہیں نہ فقط یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکے بلکہ ان کے بنے ہوئے کاموں پہ بھی اندر بھی ہم بگاڑ پیدا کر بیٹھے, سنبھال بھی نہیں سکے.
بہت شکریہ صاحب, آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا.